الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. بزرگ اور دوستو, حضرت نے اعلان فرمایا تھا کہ انشاءاللہ تزکیہ نفس کے بارے میں بات ہوگی. اصل میں انسان حیوان ناطق کہلاتا ہے, یعنی اس کو اللہ پاک نے شعور عطا فرمایا ہے, سمجھ عطا فرمائی ہے, عقل عطا فرمائی ہے, اور اس کے اندر حیوانی جذبے بھی ہیں, حیوانی طاقتیں بھی ہیں, حیوانی خواہشات بھی ہیں. یہ ساری باتیں انسان کے اندر ہیں. انسان کو بھوک لگتی ہے, حیوانوں کو بھی بھوک لگتی ہے. انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے, حیوانوں کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کے مطلب جو ضروریات ہوتی ہیں اور جنسی, وہ انسان کی بھی ہوتی ہیں. تو یہاں تک معاملہ دونوں کا ایک جیسا ہے. جو چیزیں حیوانوں کی ہے وہ چیزیں انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں, لیکن انسان کے اندر اللہ پاک نے جو شعور دیا ہے اور عقل عطا فرمایا ہے, اس کے ذریعے سے یہ حیوانوں سے ممتاز ہے. اور اللہ جل شانہ نے اس کو جو راستہ دیا ہے, اگر وہ اس پر عمل کر سکے اور اپنی حیوانیت کو دبا سکے اور اس کو کنٹرول کر سکے, تو یہ فرشتوں سے بھی آگے جا سکتا ہے. اور اگر نہ کر سکے تو پھر یہ نیچے سے نیچے اس کو کر دیا جاتا ہے, یعنی حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ حیوان جب بلت کے طور پہ یہ کام کرتے ہیں اور یہ شعور کے طور پہ کرے گا, تو لہذا اس کو پھر سزا ہوگی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اونچے مقام ہونے کے باوجود وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جانور کیسے آرام سے لیٹا ہوا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ حساب نہیں ہے اور میرے ساتھ حساب ہے. یہ وہ چیز ہے کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جانتے تھے کہ چونکہ مجھ سے مطالبہ ہوگا, حساب ہوگا, لہٰذا اگر خدا نخواستہ میں اس میں فیل ہو گیا تو اس کی سزا ہوگی. جبکہ جانور جبلت کے مطابق سب کچھ کر رہا ہے, لہٰذا اس سے تو کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے اور نہ جو ہے نا مطلب ان کو کوئی سزا ہے. بس ٹھیک ہے, زندگی گزار لے گا, ختم ہو جائے گا, پھر اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. اب جب یہ والی باتیں ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اللہ پاک کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ جل شانہ نے ہمارے اندر جو جذبات رکھے ہیں اس کے بھی حکمتیں ہیں. اللہ پاک نے ہمارے اندر جو خواہشات رکھی ہیں اس کی بھی حکمتیں ہیں, اور اللہ پاک نے جو احکامات ہمیں دیے اس میں بھی حکمتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے خواہشات پر غالب کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ عرض کرتا ہوں. یہ جو ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اس کے بارے میں اشارہ فرما دیا گیا ہے. اللہ جل شانہ نے سورہ شمس یہ پوری کے پوری اس بات کو سمجھانے کے لیے اتاری ہے. یعنی یہ اتنی عظیم کام ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ نے پوری سورت کے اندر بالکل ہر طرح سے سمجھا دیا, اصولی طور پہ بھی سمجھا دیا, مثال کے ذریعے بھی سمجھا دیا. ہاں جی, اللہ پاک نے اس میں سات قسمیں کہی ہیں. سات قسمیں, اللہ پاک کو ایک قسم کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ جل شانہ نے اس چیز کو اتنا واضح کرنا چاہا تاکہ کسی کو کوئی ابہام, کوئی شبہ, کوئی غلط فہمی نہ رہے اور اس چیز کو بالکل اچھی طرح سمجھ لے جو اللہ پاک اس میں کہنا چاہتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورج کی قسم, چاند کی قسم, آسمان کی قسم, زمین کی قسم, دن کی قسم, رات کی قسم اور نفس کی قسم کہا کے فرمایا, اس نفس کے اندر میں نے دو چیزیں رکھی ہیں, دو چیزیں اس کو الہام کی ہیں, ایک اس کے فجور اور ایک اس کا تقویٰ. فجور بھی الہام کیے اور تقویٰ بھی الہام کیا ہوا ہے. آپ تھوڑا سا سوچیں, فجور اور تقویٰ ایک دوسرے کے ضد ہیں. فجور اور تقویٰ ایک جیسے اندھیرا اور روشنی ایک دوسرے کے ضد ہے, بڑا اور چھوٹا ایک دوسرے کے ضد ہے, کالا اور سفید ایک دوسرے کا ضد ہے. ان کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے دو چیزیں اس نفس کو الہام کی ہیں. اب کیسے؟ خواہشات نفس, یہ اصل میں انسان کے ساتھ لگی ہوئی. کیسے؟ اس کو بھوک تو لگے گی, پیاس بھی لگے گی, جنسی ضرورت بھی ہوگی, چھت بھی چاہے گا, کپڑے بھی چاہے گا, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اچھا, اب یہ ساری چیزیں جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس کے بارے میں پھر اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں. اب بتاتا ہوں, مثلا ہم لوگ روڈ پر جاتے ہیں, ضرورت کے مطابق جاتے ہیں. مثلا میں نے اسپتال پہنچنا ہے, ہاں جی, اب یہ میری ضرورت ہے. لیکن جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی اپنی اپنی ضرورت ہے, ہر ایک اپنی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روڈ پہ جا رہا ہے. اگر ہر ایک آدمی سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنا چاہے اور کوئی قانون نہ ہو تو کیا کوئی روڈ پر چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا, کوئی بھی نہیں چل سکتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سب لوگ ایک جگہ پہ, ایکسیڈنٹ کس کو کہتے ہیں, یعنی کسی ایک جگہ پہ دو یا دو سے زیادہ کا پہنچنے کی نیت کا ہونا, یہی ایکسیڈنٹ ہے, یہی ایکسیڈنٹ ہے, مطلب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو, تو اس میں یہ والی بات ہے, وہ تمام چیزیں وہ جو ہے ان میں بتائی گئی ہیں کہ کس طریقے سے روڈ پہ چلنا ہے, بائیں طرف جانا ہے, دائیں طرف جانا ہے, پہلے کس کا حق ہے, بعد میں کس کا حق ہے, یہ ساری چیزیں. جو بھی گاڑی لے کے جائے گا روڈ پر اس کو یہ تمام چیزیں جاننی چاہیے, ورنہ اس کو لائسنس نہیں ملے گا. ہاں جی, اور اگر غلطی کرے گا تو اس کو جرمانہ دینا پڑے گا, اس کو جس کا جرم ہوگا, اور اگر اس سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی اپنی سزا ہوگی. جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو اس معاشرے کے اندر ہر ایک رہ رہا ہے, اس معاشرے کے اندر ہر ایک رہ رہا ہے, اس معاشرے کے اندر ہر ایک سکھ اٹھانا چاہتا ہے, تکلیف سے بچنا چاہتا ہے, یہ ہر ایک آدمی چاہتا ہے. اس معاشرے کے اندر جتنی دولت ہے اس پہ سب قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اس معاشرے کے اندر جتنی سہولتیں سب اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اس معاشرے کے اندر جو حسن ہے اس پر سب لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ سب کے خواہشات ہیں, کوئی اس کو چھپائے یا نہ چھپائے, خواہشات تو ہے نا. اب جب یہ والی بات ہے تو اگر اس کو قانون سے فارغ کر دیا جائے تو لڑائیاں ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ جنگل کا قانون, جنگل کا قانون ہوگا, جو طاقتور ہوگا وہ جیتے گا, جو کمزور ہوگا مارا جائے گا. لیکن نہیں, اللہ پاک نے شریعت کو بھیجا ہے. شریعت میں اللہ جل شانہ نے ہر چیز کا اپنا اپنا حق رکھا ہے. مثلا ایک شخص ہے, وہ اپنے منکوہ کے ساتھ آرام کے ساتھ رہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کو بالکل حق ہے. لیکن اگر منکوہ نہیں ہے اور کوئی غیر خاتون ہے, اس کی طرف دل سے بھی دیکھنے کی نیت کرنے کی آوشکتا, دل سے بھی جو کوئی بھی جانتا ہو, صرف اللہ جانتا ہوگا. وما تخفی الصدور, یعنی تم جو چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر, اللہ کو اس کا بھی پتا ہے. خیانت العین, جو آنکھیں خیانت کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے. مطلب اس میں کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے. اب جب یہ والی بات ہے تو اللہ جل شانہ اس کا باقاعدہ پورا حساب رکھتا ہے. یہی وہ خواہشات ہیں انسان کے اندر جو اللہ پاک نے حکمتن رکھی ہے. اگر یہ خواہشات نہ ہوتے تو کیا شادی لوگ کرتے؟ کیا شادی کی ذمہ داری اٹھاتے؟ کیا اس کی تکلیفیں برداشت کرتے؟ پورا نظام جو چل رہا ہے ازدواجی زندگی کا, اس کے بنیاد پر چل رہا ہے. حکمت تو ہو گیا نا, حکمت تو ہو گیا. اس طرف ہر چیز کی حکمت ہے. اب یہ جو حکمت ہے اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تو پھر مصیبت, تو اس کے لیے قوانین بھی بنائے. اب اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ جرم ہے, لیکن قانون کی جو ماشاءاللہ اس پہ عمل کرتا ہے اس کو اللہ جل شانہ نوازتا ہے. وہ کیسے نوازتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پس الہام کی اس کو اس کی فجور اور اس کا تقویٰ. پھر اللہ پاک نے فرمایا, قانون بتا دیا, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رضائے سے پاک کر لیا, قانون بنا دیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ویسے چھوڑ دیا, اس کو کرنے دیا جو کہ کرنا چاہتا ہے. اب ذرا غور سے سنیں حدیث شریف. حدیث شریف میں فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا, بے وقوف ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا, جو کرنا چاہتا ہے کر دیا, کرنے دیا, اور پھر بغیر توبہ کے اللہ تعالی سے مغفرت کی امید کرتا رہا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے جو عقل ہے اس کا دار و مدار اس پر رکھ دیا کہ جو شخص اللہ پاک نے جو نظام بنایا وہ اس کا نہ سوچ سکا اور نہ مطلب اس کو کر سکا تو وہ بے وقوف ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کو پتہ کہ زہر ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے, تو آپ اس کو ہوشیار کہیں گے؟ نہیں, تو بے وقوف ہے بھائی, جب تجھے پتہ کہ زہر ہے تو کیسے کہہ رہا ہے؟ ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ اسپتال ہے تو آپ زہر کو تو اس کا بڑا اچھا پتہ ہوگا. ایک شخص کے پیٹ میں درد ہو گیا, وہ ڈاکٹر کے پاس آیا. ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا بھائی تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے جلی ہوئی روٹی کھائی ہے, جلی ہوئی روٹی کھائی. وہ چلے گیا اور اپنے الماری سے آنکھوں کی دوائی اٹھائی ڈراپر کے ساتھ, اس کی آنکھوں میں ڈالنے لگا. تو وہ مریض کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ کیوں؟ اس نے کہا میرے تکلیف پیٹ میں, میرے آنکھوں کے اندر دوائی ڈال رہے, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا تیری آنکھیں ٹھیک ہوتی تو جلی ہوئی روٹی کھا رہا. اگر تیری آنکھیں ٹھیک ہوتی تو جلی ہوئی روٹی نہ کھاتا نا. تو اب تو نے کہا اس کا میں تمہاری آنکھوں کا علاج کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے آنکھیں دی ہے, اللہ پاک نے کان دی ہے, اللہ پاک نے دماغ دیا ہے, اللہ پاک نے سوچ دیا ہے, فہم دیا ہے, اس سے کام لینا ہمارا کام ہے. اب جب دیکھو نا, اللہ پاک نے جب یہ فرما دیا کہ آپ سلسل نے فرما دیا عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو قابو کیا. قابو سے مراد یہ ہے, اب دیکھو نا, آپ روڈ پر جاتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, جس وقت وہ روڈ کو کراس کرتی ہے نا وہ اتنی ٹینشن میں ہوتی ہے, اپنے بچوں کو پکڑ کے بچانا چاہتی ہے کہ کہیں پہ کسی گاڑی کے نیچے نہ آئے. وہ جب تک وہ روڈ کو کراس نہ کر جائے ان کو آرام نہیں آتا, کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ میں ذرا سی غفلت بچے کی جان جا سکوں, وہ نہ سمجھے, اس کو کیا پتا, وہ تو ادھر ادھر بھاگے جا. اب یہی بات ہمارے نفس کا ہے. ہمارے جو آنکھیں ہیں یہ نفس کتابیں, لہذا ادھر ادھر دیکھی. ہاں, ہمارے جو کان ہے یہ نفس کتابیں, یہ ادھر ادھر باتیں سنے گی. ہماری زبان ہے وہ نفس کتابیں, کچھ نہ کچھ بولے گا, صحیح بھی بول سکتا ہے غلط بھی بول سکتا ہے. ہمارا دماغ وہ بھی نفس کتابیں, لہذا وہ بھی کچھ نہ کچھ سوچے گا. اب یہ ساری باتیں بچے کی طرح, چونکہ نفس بھی بچے سے بھی زیادہ نادان ہے. نفس جو ہے یہ بچے سے بھی زیادہ نادان, بچہ جو ہے یہ ہنستے پاور پلک کے اندر ہاتھ ڈال لے گا اور مر جائے گا. اس کو کیا پتا کہ پاور پلک کیا چیز ہے؟ وہ تو والدین کا کام ہے نا کہ اس کو بچائیں, اس کو تو پتہ نہیں ہے. اس طرح نفس جو ہے اس طرح ہی کرتے ہیں. آپ نے کبھی اس دعا پہ زور غور کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین. اے رب, ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر دیا. اے رب, ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر دیا. اب نفس کے اوپر ظلم کا مطلب کیا؟ اس کو وہ کرنے بھی جو چاہتا ہے. بچے کے اوپر ظلم یہی ہوگا نا, لوگ پاور پلک کے اندر انگلی ڈال دے اور آپ نے اس کو نہیں بچایا تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ وہ ظلم ہے نا. تو اسی طرح نفس کو جو چاہتا ہے وہ کرنے دیا تو اس کے اوپر ظلم ہے. حضرت اویس قرضی رحمتہ اللہ علیہ کو اپنی والدہ نے نصیحت کی کہ بیٹا کچھ تو اپنے اوپر رحم کرو نا, آخر مسلسل اتنے مجاہدے کر رہے ہو, تھوڑا سا اپنے نفس کا بھی حق ادا کرو. تو ان نے جواب دیا اما جان میں کیا کروں, اسی نفس کے لیے تو کر رہا ہوں, اگر یہ نہیں کروں گا تو نفس ہی جلے گا جہنم میں, نفس ہی جہنم میں جلے گا, تو میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے نفس کو بچاؤں. اب یہی جو بات ہے, اگر آپ کو زندگی میں دنیا میں پتہ چل گیا تو وہاں بچ جاؤ گے, اور یہی نہیں پتہ چلے گا تو وہاں تو پتہ چل ہی جائے گا, لیکن پھر کیا کر سکتے ہو؟ پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. انبیاء کرام اسی لیے تشریف لاتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے وہ بتا دیں جو کام وہاں پر ہونا ہے, وہ یہی ہمیں بتا دیں. جتنے بھی علماء کرام ہیں, جتنے بھی مشائخ کرام ہیں, وہ یہی باتیں ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں وہاں افسوس نہ ہو. شیطان ہے نا, شیطان وہ سب کچھ ہم سے غلط کرواتا ہے نا, وہ سب کو پتہ ہے. باقاعدہ قرآن پاک میں اس کا لوگوں کے ساتھ مکالمہ مطلب ڈاکومنٹڈ ہے. قرآن پاک میں ہے کہ شیطان کو جب دوزخی دیکھیں گے تو بفر جائیں گے اور اس کو پڑھ جائیں گے کہ تیری ایسی کی تیزی تیری وجہ سے ہم ادھر آ گئے, اگر ہم تو نے ہمیں گمراہ نہیں کیا ہوتا تو ہم یہاں پر نہ ہوتے, اور یہ جتنا وہ کہنا چاہیں گے تو وہ کہہ دیں گے, ذرا غصہ تو بہت ہوں گے. شیطان سب باتیں سن کے کہے گا لا تلومونی, مجھے ملامت نہ کرو, لوم انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو, میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا, اللہ پاک نے تمہیں سچی بات بتائی تھی, تم لوگوں نے اللہ پاک کی سچی بات پہ یقین نہیں کیا, میں جھوٹی بات پہ یقین کیا, میرا زور تو تم پہ نہیں چلتا تھا, آپ میری بات نہ مانتے, میں نے تمہیں کیا کر دیا, میرے کوئی زبردستی تو ہوتی نہیں, اب نہ میں تم سے کچھ کم کر سکتا ہوں نہ تم مجھ سے کچھ کم کر سکتے ہو. یہ شیطان کا جواب ہوگا. تو وہاں تو شیطان کا معاملہ تو ایسا ہوگا. البتہ یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے مثال جہنمی جو ہوں گے ان کو کہا جائے گا, داروغہ ان کو کہیں گے کیا تمہارے پاس سچ بتانے والے نہیں آئے تھے, وہ کہیں گے آئے تھے, انہوں نے ہمیں بتایا تھا لیکن ہماری مت ماری گئی تھی, ہم نے ان کے اوپر یقین نہیں کہ ہم ان کو جھٹلا دیا, ہم نے ان کو جھٹلا دیا. اب یہی والی بات ہے کہ ہم لوگوں کو یہیں پر ہوش سے کام دینا چاہیے اور ہمیں کنٹرول کرنا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا, یقیناً کامیاب ہو گیا شخص جس نے اپنے نفس کو رضائے سے پاک کر دیا. وقد خاب من دساہا, یقیناً تباہ و برباد ہو گیا شخص جس نے اپنے نفس کو ویسے چھوڑ دیا جس طرح ہے. کیسے چھوڑ دیا؟ تین قسمیں ہیں نفس کی, اللہ پاک نے بتائی قرآن پاک میں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. یہ تین قسم کے نفس ہے. نفس امارہ کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے, اگر اس کی تربیت نہ ہو تو نفس امارہ رہے گا, خود بخود نفس امارہ نفس مطمئنہ نہیں بنتا, پکی بات. جیسے خود بخود کوئی پتھر اوپر نہیں جاتا, نیچے جا سکتا ہے, نیچے جا سکتا ہے, پانی نیچے جا سکتے اوپر نہیں جا سکتا, بےعینی اسی طریقے سے خود بخود نفس امارہ نفس مطمئنہ نہیں بنتا. ہاں نفس مطمئنہ بن گیا اور احتیاط نہ کرو, وہ دوبارہ نفس امارہ بن سکتا ہے, وہ دوبارہ بن سکتا ہے, کیوں؟ خرابی کی طرف تو خود بخود آتی ہے چیز, اچھائی کی طرف خود بخود نہیں جاتی, اس میں محنت ہے. اس لیے قد افلحا, یقین کامیاب ہو گئے وہ شخص. من زکاہا, زکاہا میں فاعلیت ہے, فاعلیت سے مراد یہ کہ کوئی محنت ہے, کوشش ہے جو پاک کرے گا. وقد خاب من دساہا, یقین تباہ و برباد ہو گئے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو چھوڑ دیا. چھوڑ دیا فاعلیت نہیں ہے, کچھ نہ کرنا ہے, یعنی آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دے, اور حدیث شریف میں بھی یہ الفاظ ہے کہ کرنے دیا جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اگر اپنی نفس سے غافل ہو جائیں, صرف غافل ہونے کافی ہے توجہ کے لیے. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ بات کہاں سے سیکھی ہے, قد افلح المؤمنون بھی تو آتا ہے, دوسری جگہ بھی تو قد افلح ہے, آپ نے کہاں سے اس سے سیکھ لیا کہ یہ اصلاح نفس پر ذہن ہے؟ میں نے کہا میں نے قد افلح من زکاہا کی بنیاد پہ تو نہیں کہا, میں نے قد خواب من دساہا کی بنیاد پہ کہا ہے, کیونکہ قد خواب من دساہا میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ٹھیک نہیں کیا, اس کو ویسے کرنے دیا جو کوئی کرنا چاہتا ہے, چھوڑ دیا اس طرح. تو اس کا مطلب دیکھو نا, جس میں مکمل تباہی ہو اس سے بچنا فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس میں مکمل تباہی کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے نفس کا جو علاج ہے موت سے پہلے پہلے فرض ہے. اور موت کا چونکہ پتہ نہیں, کس کو پتہ ہے کہ میں نے کب مرنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. جب یہ والی بات ہے تو اس وجہ سے اپنے نفس کے علاج تو کم از کم شروع تو کرنا چاہیے نا. میں آپ کو ایک بشارت دیتا ہوں, الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے, اس طرف ذہن چلا گیا. بچہ جب حفظ قرآن شروع کرتا ہے اور اس نے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا استاد کے ساتھ اور اتنے میں فوت ہو گیا, اس کے لیے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو حافظ میں اٹھایا جائے گا, اس کو حافظ میں اٹھایا جائے گا, کیوں؟ اس نے کام شروع کر لیا. ماشاءاللہ یہاں پر ڈاکٹر زراعت موجود ہوں گے, کسی نے ایم بی بی ایس کر لیا, آخری وائی وائی دے دیا اور وہ ڈاکٹر بن گیا اور فوت ہو گیا, اس کو کتنا سواب ملے گا؟ اپنی ڈاکٹری سے کتنا فائدہ اٹھائے گا؟ کچھ بھی نہیں, بس گیا. جو محنت کی محنت کر لی اور جو مطلب بس وہ سارے ضائع ہو گئے, لیکن حافظ قرآن کی کوئی محنت ضائع نہیں ہوئی, اس کو حافظ میں اٹھایا جائے گا. یہ اللہ جل شانہ کا قانون ہے رحمت کا. اگر آپ نیکی کرتے ہیں اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے, اور گناہ کرتے ہیں تو کتنا گنا اجر لکھا جاتا ہے؟ ہاں جی ورنہ جو ہے, اور جب اب اس کہتے تو دس گنا اجر دیا جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اب نیک کام کرنے کا آپ ارادہ بھی کر لے تو اس پر آپ کو ثواب اتنا تو مل ہی گیا نا. اور گناہ میں یہ بات نہیں ہے, گناہ کرو گے تو پھر گناہ ہوگا. جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو اب اگر آپ اصلاح نفس جو کہ ضرور کرنے کا ہے فرض, اگر آپ نے کرنے کا ارادہ کیا اور شروع کر لیا اور آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں, اللہ کو پتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں اور فوت ہو گئے, تو کیا ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں اٹھائے گا جن کی اصلاح ہو چکی ہوگی؟ اہم ممکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں اٹھائے, بلکہ امید تو یہ کرنا چاہیے نا, ان نظم میں آپ بھی اس پر امید تو یہ کرنا چاہیے, انشاءاللہ اللہ پاک ان میں اٹھایا جائے گا, اٹھا لے گا جو کہ جن کی اصلاح ہو چکی. لیکن اس کے لیے کم از کم نیت ضروری ہے, اس کے لیے محنت ضروری ہے. نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے تمنا اور ایک ہوتا ہے نیت. تمنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کہہ دے کہ بس کاش ایسا ہو جائے, اور اس کے لیے کوئی نہ پروگرام سوچے, نہ طریقہ سوچے, نہ اس کے لیے محنت کرے, نہ کوئی کرنے کا ارادہ کرے. وہ جو ہے نا وہ کیا ہے, بس صرف تمنا ہو. اور دوسرا ارادہ ہوتا ہے, ارادے کے ساتھ تمام چیزیں شامل ہیں, یعنی محنت بھی شامل ہے, سوچ بھی شامل ہے, کوشش بھی شامل ہے, وہ ساری باتیں بے شک وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو لیکن شامل تو ہے نا. تو جو ارادہ ہے وہ ارادہ ہے, جو تمنا ہے, اگر کوئی تمنا کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے لیکن کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا تو تمنا تک ہے. لیکن دوسرا آدمی وہ خاموشی سے شروع کر لیتا ہے, تو جب شروع کر لیا تو وہ ارادے میں آ گیا. اس وجہ سے میں آپ کو ایک اس کو بتا دیتا ہوں, حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے, ایک شخص سے جس نے نن میں قتل کیے تھے, نن میں قتل کیے تھے, وہ ایک صاحب کے پاس چلے گئے. اس نے کہا میری توبہ قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ. اس نے کہا تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے نن میں قتل کیا. تم کیا نن میں قتل کیے پھر بھی اس قسم کی بات کرتے ہو؟ نے کہا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے. بظاہر تو مشکل ہے, نن میں قتل بڑی چیز ہے. تو اس نے اس کو بیمار دیا کہ پھر تم کیوں زندہ ہو؟ اب سو ہو گئے, جیسے اللہ کے بدماش ہوتا ہے, وہ تو ظاہر پرواہ نہیں کرتا. سو آدمی قتل کر دیا. اب اس کو دوبارہ پھر ضمیر میں مطلب جو ہے وہ ملامت کرنا شروع کیا کہ اب تو تیرے تو نے سو قتل کیے. اب بڑے پریشان ہو گئے. اس کے بعد وہ کسی بہت سمجھدار شخص کے پاس چلے گئے. اس سے کہا کہ میں نے سو قتل کیے ہیں, اب میرا ارادہ ہے کہ میں توبہ کر لوں, کیا میرا توبہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ اس نے کہا جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے سامنے کون آ سکتا ہے؟ تو صحیح ارادہ کر, اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, لہٰذا اس کے اس کا راستہ تو کوئی نہیں روک سکتا, میں کون ہوں کہ اس کو روکوں؟ اس نے کہا اچھا. انہوں نے کہا پھر میں تو توبہ کرتا ہوں. اب توبہ کر لیا. اب اس آدمی نے ان کو ایک نصیحت کی. اس نے کہا کام کرو, چونکہ جس جگہ پہ تم سے یہ غلطی ہوئی نا, اس جگہ میں تم توبہ کر بھی لو تو لوگ تمہیں توبہ پر قائم نہیں رہنے دیں گے, توبہ پر قائم نہیں رہنے دیں گے, ذرا بدلہ لیں گے, کچھ اور چیز ہوگی تو پھر مسائل ہوں گے, تو پھر دوبارہ اس طرف چلے جاؤ گے. تو اس جگہ سے ہجرت کرو. اور ایک علاقہ بتا دی کہ فلاں جگہ پر اچھے لوگ رہتے ہیں, صالحین رہتے ہیں, آپ وہاں ان کے ساتھ رہیں تو یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. بس اس نے اس پر توبہ کر لیا اور پھر اس کام کا ارادہ کر لیا, یعنی مطلب ادھر جانے کا ارادہ, وہ چل پڑا. اب چل پڑا راستے میں موت کا وقت آ گیا, فرشتے آ گئے, رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور تکلیف دینے والے فرشتے بھی آ گئے عذاب کے. عذاب والے فرشتوں نے کہا یہ سو کا قاتل ہے, ہم تو اس کا روح عذاب کے طریقے سے قبض کریں گے. جو رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں, اس نے توبہ کیا ہے, ہم اس کا روح رحمت کے طریقے سے. اب درمیان میں اختلاف ہو گیا. اللہ پاک نے ایک فرشتے کو ان کے لیے ان کو فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا کہ ان کا درمیان میں فیصلہ کرو. وہ فرشتہ آیا, ان نے دونوں کی باتیں سنی. فیصلہ اس نے یہ کیا کہ دیکھ لو زمین کو ناپو, اگر یہ گناہوں کی سرزمین کے قریب ہے تو عذاب کی طرح, اور اگر رحمت کی زمین کے قریب ہے جہاں پر یہ جانا چاہتا ہے سب صالحین کی جگہ ہے, تو وہاں پر پھر جو ہے مطلب اس کو رحمت کے طریقے سے اس کا روح قبض کر لے. جس وقت یہ شخص گر رہا تھا, اس وقت گرتے گرتے اس نے ایک بارش فاصلہ طے کر لیا تھا اس زمین کی طرف, یعنی آخری بار بھی کوشش اس نے کر لی تھی کہ میں اس کے کچھ قریب ہو جاؤں. جب زمین ناپی گئی تو وہی ایک بارش زیادہ اس طرف چلا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے روح ملے رحمت کے طریقے سے قبض کر لیا. اب اس کا مطلب کہ ارادہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. کم از کم انسان خیر کا ارادہ کر لے, اس کے بعد پھر باقی کام تو اللہ پاک کے نا. تو اب یہ دیکھ کے سورہ شمس کے اندر یہ بتا دیا وقد خاب من. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ایک مثال سے سمجھایا ہے, مثال, اور مثال بھی بہت عجیب دی ہے. مثال قوم سمود کے لیے, کذب سمود وزمبا ساشقا فقال رسول اللہ نا قتل اللہ وسکیا فکذبوا فاقروا فدمدم علیہم ربهم بذنب فسوا ولا یخاف عقبا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو قوم سمود ان کے حالات کو بتا کہ اس میں ایک بدبخت آدمی اٹھا, اس نے وہ جو صالح علیہ السلام کے لیے جو معجزانہ طور پہ اونٹنی اللہ پاک نے چٹان سے بھیجی تھی اس کو مارنا چاہا, ایک رنڈی کے کہنے پر, رنڈی کے کہنے پر اس کو مارنا چاہا. تو موسیٰ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اے بدبخت اس طرح نہ کرو, یہ اللہ پاک کی اونٹنی ہے اور اس کی باری بھی ہے, ایسا نہ کرو. اس نے اللہ اس کو جھٹلایا کہ نہیں تو جھوٹ کہتا ہے, نعوذ باللہ من ذلک, اور اس کو مار دیا. جب اس کو مار دیا تو اللہ جل شانہ نے قوم کے اوپر عذاب بھیج دیا, سارے قوم کو ملیامیٹ کر دیا. اور پھر فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے ان کے ساتھ پھر بعد میں کیا. اب جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی کہ دیکھو قوم نے اس کو چونکہ روکا نہیں اور اس نے اپنے نفس کے لیے کام کیا, رنڈی کے کہنے پر اپنے نفس کے لیے کام کیا اور قوم نے اس کو روکا نہیں, تو قوم نے اس کے نفس کے ساتھ دے دیا تو پوری قوم کے اوپر تباہی آ گئی. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. تو بعض دفعہ نفس کا کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے. آخر ٹیپو سلطان ایک مجاہد تھے, اللہ والے تھے, انگریزوں کو روکا ہوا تھا, انگریز ان سے آگے نہیں چل سکتے تھے, ہاں جی, تو انہوں نے میر صادق کو غدار بنا دیا اور ان کو اپنے ساتھ ملا لے کر انتوں میں بادشاہ بنانا چاہتے. اب یہ چند لمحوں کی خطا تھی, اس نے بادشاہ بننے کی شوق میں ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی, ان کے دروازے کھول دیا. تو پھر ایک وفادار سپاہی ٹیپو سلطان کا, اس کو جب پتہ چل گیا تو اس نے اس بدبخت کو مار دیا اور وہ ٹیپو سلطان سے پہلے مر گیا. ٹیپو سلطان بعد میں شہید ہوا ہے, کچھ تھوڑی دیر کے بعد شہید ہوا ہے, لیکن وہ بدبخت اس سے پہلے مارا گیا, بادشاہ تو نہیں بنا. لیکن کیا ہوا, جس وقت ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو انگریزوں نے اس کو 21 توپوں کی سلامی دی تھی اس کی لاش کو, 21 توپوں کی بہادری کی وجہ سے کہ یہ بہادر تھا اور ہمارے ساتھ انہیں ڈٹ کر مقابلہ کیا, انہیں 21 توپوں کی سلامی دی. اور اس بدبخت کے قبر پر ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے, ان کی قبریں بالکل قریب قریب ہیں. چاہے مسلمان جاتے ہیں چاہے ہندو جاتے ہوں, وہاں مسلمان جاتے دعا کرتے ہیں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر, اور جو ہے نا مطلب ان کے جو میر صادق کے قبر اس پہ جوتے مارتے ہیں. باقاعدہ لوگوں نے طریقہ بنایا ہوا ہے. اچھا, اور جو ہندو ہوتے ہیں وہ ٹیپو سلطان کی قبر پہ خاموش کھڑے ہوتے ہیں عزت کے لیے, اور ان کے میر صادق کے قبر کو جوتے مارتے ہیں. ابھی تک ان کا سلسلہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. وہ بدبخت نے اپنے آپ کو اس حد تک خراب کر دیا کہ زندگی یعنی نہ کچھ ملا اور اتنی بے عزتی اس کو ملی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو تھوڑی سی زندگی ہے اگر اس کے اندر اگر ہم نہ سوچیں تو یہ زندگی ہمارے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے, اور اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار لیا تو یہ ہمارے لیے بہت ہی قدر والی چیز بن جائے گی. تو اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس مثال سے سمجھا دیا کہ دیکھو نفس کی نہ ماننا, نفس کی تربیت کرنا ضروری ہے. اب نفس کی تربیت تو ضروری ہے, پتہ چل گیا سورہ شمس سے پتہ چل گیا کہ نفس کی تربیت لازم ہے, فرض ہے, لیکن کرے کیسے؟ نفس مانے کے کب اپنی تربیت, بچے کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو آرام سے جاتا ہے, بچہ بیمار ہوتا ہے آپ اس کو پاس لے جانا جاتے ہیں تو بچہ تو روئے گا, چیخے گا, اپنے آپ کو چھڑائے گا. کیوں؟ وجہ کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے, وہ تو نہیں جانا چاہتا. تو اس کے لیے پھر بزرگوں نے طریقہ بنایا ہے, فرمایا ہے کہ اس نفس کی علاج کے لیے پہلے دل کی اصلاح کرو, تاکہ دل جو ہے نا یہ کم از کم اس نفس کو مجبور کر لے تاکہ یہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ کیسے؟ اب دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو روح تھا یہ عاشق تھا اللہ تعالیٰ کا, عاشق تھا. کیسے عاشق تھا؟ اس کے لیے باقاعدہ قرآن پاک میں ہے یوم الست, اس میں اللہ پاک نے اسے پوچھا الست ربکم الاعلی, کیا میں تمہارا اعلیٰ رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا, سب نے کہا بالکل کیوں نہیں. اب اس کا پتہ چل گیا کہ سارے ارواح اللہ تعالیٰ کے عاشق. لیکن جس وقت یہ آئے اور نفس کے اندر پنپے, جسم کے اندر آ گئے روح. اب جسم کے اندر روح, دیکھو آنکھ میں روح ہے یا نہیں ہے, ہے نا روح, لیکن استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ آنکھ نفس کے لیے, نفسی اثر دل پہ کرتے ہیں, لیکن استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ نفس کے لیے ہوتا ہے نا. اچھا کان میں روح ہے نا, لیکن استعمال کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ نفس کے لیے. اس طرح زبان ہے, اس طرح دماغ ہے, اس طرح جسم کے اور اعضاء ہے, یعنی اس کے اندر روح موجود ہے, روح کی بنیاد پر وہی کام کرتے ہیں, لیکن استعمال کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ نفس کے لیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نفس روح ہے, یہ اپنے جو جس کے ساتھ محبت تھی وہ بھول گیا, وہ بھول گیا. اب اس کو دوبارہ یاد کروانا ہے, تو دوبارہ یاد کرنے کے لیے کون سا قانون طریقہ ہے وہ بتا دیتا ہوں. جیسے ہمارے ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں نا, ایڈورٹائزمنٹ, تو یہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہوتا ہے یہ کوئی ایسا عجیب چیز ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ خراب چیز ہے, پھر بھی ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے لیتا ہے. کیا خیال ہے, ماشاء اللہ اسپتال میں بیٹھے ہو, ڈاکٹر حضرات بھی قریب ہوں گے, پوچھ سکتے ہیں پیپسی کولا کوکا کولا کے بارے میں کیا خیال ہے, یہ مفید چیز ہے؟ بہت سخت نقصان دہ ہے. لیکن آج دیکھو لوگ اپنے پیسوں سے خریدتے اور اپنے آپ کو اس سے بیمار کرتے ہیں, پیسوں سے خریدتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو بھی خراب کرتے ہیں. پیپسی کولا اور کوکا کولا کھلا کے بندو کیا کرتے ہو بھائی, اگر دینے بھی ہے تو کوئی ماشاء اللہ کوئی مطلب فروٹ جوس دے دو, یا کوئی ملک شیک پلاؤ, یا کوئی فروٹ کھلاؤ, مطلب کوئی ایسی چیز ہو جس سے اس کو فائدہ ہو. تو کیا کرتے ہیں, یہ مٹائی جو تباہی آئی, اور یہ جو پیپسی کولا اور کوکا کولا, اسی سے لوگ جو ہے نا مطلب اپنے آپ کو خوشی کے موقع پر کیا کہتے ہیں, مٹائی کھلاتے ہیں. او ہو, اس کا مطلب ہے کہ تم خوش کیوں ہو, تمہیں تو بیمار ہونا چاہیے. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ کی بیوقوفیاں ہیں, ہم لوگ کی بیوقوفیاں ہیں. یہ کس وجہ سے؟ ایڈورٹائزمنٹ. اس کے بارے میں اتنا سلسلہ چلایا جاتا ہے کہ ہمارے ایک دوست ہے, وہ بہت بڑا افسر ہے, یہ اسٹریٹجی گراؤنڈس کے اوپر وہ افسر ہے نا, مطلب اسٹریٹجی بناتا ہے. اس نے مجھے ایک واقعہ سنا ہے, کہتے میں نے پیپسی کولا والوں سے پوچھا, سیلز والوں سے, کہ تم جو اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہو, تو مسلسل گاڑی چل رہی ہوتی ہے, تمہارے ہر کمبر کے اوپر جو ہے نا وہ پیپسی کولا پیپسی کولا پیپسی کولا لکھا ہوتا ہے, تو بھائی ایک بورڈ کافی تھا نا, اتنا زیادہ کیوں لگانے کی ضرورت تھی؟ اور ٹی وی پر بھی ہے اور ریڈیو پر بھی ہے اور ہر جگہ پر پیپسی کولا پیپسی کولا, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو پتہ تھا ان چیزوں کا, لیکن اس کی زبان سے نکلوانا چاہتا تھا. ہاں جی, اس نے کہا کہ ہم کیا کریں, ہم نے انالیسس کیے, اگر ہم یہ نہیں کرتے ہماری سیل ایک مہینے میں 10% پہ آ جاتی ہے, یعنی 100% سے 10% پہ آ جاتی ہے. کیوں؟ پھر لوگ بیوقوف نہیں بنتے, لوگ بیوقوف نہیں بنتے, اور مسلسل ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے مسلسل بیوقوف بنتے رہتے اور ہم ان کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں, ہوتا رہتا ہے. تو یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے. تو اگر ایڈورٹائزمنٹ غلط چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, تو صحیح چیز کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا, صحیح چیز کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا, اللہ 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 اللہ, لوگ کہتے ہیں بھائی ایک دفعہ کیا تو کافی ہے, بھائی ایک دفعہ کیا تو کافی نہیں ہے, وہ جو اندر جو گھسے ہوئے ہیں نا وہ دنیا کی محبت, اس کو نکالنا ہے, اس کے ذریعے سے اس کو نکالنا ہے. ہمارے شیخ مناشف صاحب رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شاہ عبد العزیز واجور رحمۃ اللہ علیہ ایٹن دو آدم کے بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے پاس گئے تھے. حضرت نے ان سے فرمایا, جاؤ جاؤ باہر, کوئی کچھ ہو رہا ہے, اس کو سیکھو کیا ہو رہا ہے. حضرت باہر تشریف لائے, کچھ خاص بات نظر نہیں آئی. آخر میں چلے گئے, حضرت مجھے پتہ نہیں چلا. فرمایا نہیں نہیں کچھ ہو رہا ہے, دیکھو اچھی طرح دیکھو. باہر پھر چلے گئے, اس طرح بار بار 4-5 دفعہ جب بھیجے گئے, ان کو نظر آیا کہ اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے ایک ایک قطرہ, وہ نیچے پتھر ہے پڑا ہوا, اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا ہے اس پانی سے جو ڈراپنگ ہو رہی ہے, کہا شاید یہ بات ہے. اندر چلے گئے, کہ حضرت یہ بات تو نہیں ہے. فرمایا ہاں بات تو یہ ہے, تو کیا سمجھے؟ کہا حضرت کچھ آپ ہی بتا دیجیے کہ آپ اس سے کیا مطلب ہے. فرمایا دیکھو, اگر اتنا پانی جو اتنے عرصے میں اس پر گرا ہے, اگر سارے جمع کر کے اس کے اوپر گراؤ نا, اس پتھر کو کچھ نہیں ہونا تھا, اس پتھر کو کچھ نہیں ہونا تھا, لیکن جو ایک ایک قطرہ اس کے اوپر مسلسل گر رہا ہے نا, اس نے اس کے اندر سوراخ کر دیا. تو پتہ چلے جو ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں روزانہ, تو یہ ہمارے دل کے اوپر اثر کرے گا. یہ مسلسل جو ہم ذکر کرتے ہیں, یہ ہمارے دل کے اوپر مسلسل اثر کرے گا. تو پہلے اپنے دل کو ہم بنا لیتے ہیں اللہ کا عاشق. جب اللہ کا عاشق ہو, تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کا حکم مانیں گے نا. اللہ کے حکم ہے کہ نفس کی اصلاح کرو, اور ہم اللہ کے عاشق, تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے. اپنے آپ کو پیش کریں گے اور اس کے ذریعے سے پھر نفس کی اصلاح کا جو رستہ ہے وہ اپنانے کی توفیق ہو جائے گی. تو اس کے بعد پر ظاہر دیکھیں کل فن ارجال, یہاں ڈاکٹر حضرات جو ہیں کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ ہے, کوئی چیسٹ اسپیشلسٹ ہے, کوئی ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے, کوئی اور ہے. آپ اگر ای این ٹی والے کے پاس اپنا دانت دکھانے کے لیے چلے جائیں تو کیا کہیں کہیں بابا جی ویسے ہم تو آپ کو ٹھیک ہی سمجھتے تھے لیکن آپ پتہ نہیں اپنے علاج ہی کر لے دماغ کا, میں تو ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے نا. یہ بات بالکل اسی قسم کی بات ہے کہ ہم لوگ جو یعنی اصلاح نفس ہے یہ ایک اسپیشلائزیشن ہے, اب اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے جائیں تو اس سے کیا پوچھیں, وہ کیا بتائیں گے, وہ تو کچھ بھی نہیں بتائیں گے. جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ بتائیں گے کہ جو مطلب اس کے ساتھ کرنا ہے تو وہ بتائیں. تو اب وہ حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے ایکسپرٹ تھے ان نے فرمایا کہ جس وقت دل کی اصلاح ہو جائے اور دل اللہ کا عاشق بن جائے جس کو عمومی طور پر جذب کہتے ہیں, پھر اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے 10 مقامات سلوک پہ کرے. وہ 10 مقامات سلوک کیا فرمائے؟ پہلا مقام توبہ ہے, شعوری توبہ, انسان اپنے ماضی کے گناہوں سے اپنا رابطہ کاٹ لے. دوسرا مقام انابت ہے, یعنی آئندہ کے لیے حال اور مستقبل میں اللہ پاک کے احکامات ماننے کا ارادہ کر لے, یہ مقام انابت ہے. تیسرا مقام قناعت ہے, یعنی تھوڑے پر قناعت, جتنا اللہ نے دیے اس پر قناعت. پھر مقام ریاضت ہے, اگر کسی کام کو مشقت اس کے لیے ضرورت ہو تو میں اس ریاضت اور مشقت کو کر سکوں. پانچوں مقام تقویٰ ہے, یعنی کہیں پر مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ یہ کرائے سے پانی پھر جائے. چھٹا مقام زہد ہے, یعنی جو ہم نے قناعت سے سیکھا ہے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کر دے. ساتواں مقام صبر ہے, جس کے کرنے کا حکم ہے یا جس سے بچنے کا حکم ہے, اگر نفس اس میں اڑی کر دے تو اس کو برداشت کر لے, اس کو کر لیں یا اس سے بچے, تو وہ جو ہے نا مطلب مقام صبر ہے. اور پھر آٹھواں جو ہے نا مقام توکل ہے, یعنی اللہ کے پاس جو ہے اس پہ ہمارا زیادہ بھروسہ ہو بمقابلہ اپنی چیزوں کے. اور نواں مقام تسلیم ہے, یعنی اس میں انسان سرنڈر کر لیتا ہے اور مان لیتا ہے کہ صحیح کام کیا ہے غلط کا کیا, جو اللہ نے کہا ہے وہ صحیح ہے جو میں کہتا ہوں غلط ہے, تسلیم. اور آخری مقام مقام رضا ہے, یہ جس میں انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا, یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اے مطمئن نفس تو لوٹ جا اپنی رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ہے, بس میرے بندہ بندوں میں داخل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو نفس کی اصلاح کر لیتا ہے, اس کا نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے, نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, اس کے بعد وہ صحیح معنوں میں اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. اور جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا, اور جس سے اللہ راضی وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا, اور جو اللہ کا بندہ بن گیا وہ جنتی ہو گیا. بالکل ایک دوسرے کے بعد تمام چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان 10 مقامات کو, لیکن یہ 10 مقامات ہم خود اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے. اگر مرضی سے تو کر سکتے ہو تو پھر اپنے دانت کا علاج خود اپنے گھر میں کر لو, ہاں جی, یا مطلب جو ہے اپنے کان کا علاج بھی اپنے گھر کے اندر کر لو, پھر اسپتال آنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, آپ حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر بھی اپنا علاج خود نہیں کرتا, ڈاکٹر بھی اپنا علاج اپنے ڈاکٹر دوست سے کرواتا ہے, ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے لیے ہمیں کسی کے پاس جانا ہوگا, کسی کے پاس جانا ہوگا, کسی سے یہ کر. تو یہ جن کے پاس جانا ہے ان کو مشائخ کہتے ہیں, لیکن ان مشائخ کے بارے میں بھی ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی ڈاکو کے ہاتھ نہ لگ جائیں, کیونکہ آج کل تو نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 ہر چیز کے اندر ہے, ہاں جی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور آپ کی ساری چیزیں لوٹ چکی ہوں گی, ہاں جی. تو ان سے بچنا بھی ہے, تو کیسے بچیں گے, اس کے لیے بھی کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ایک نمبر کی چیز اگر آپ جانتے ہو تو آپ نمبر 2 سے بھی بچ سکتے ہیں, نمبر 3 سے بھی, نمبر 4 سے, نمبر 5 سب سے بچ سکتے ہیں نا, اگر ایک نمبر چیز کو جانتے ہو. تو میں آپ کو ایک نمبر مشائخ کی نشانیاں بتاتا ہوں, ایک نمبر مشائخ کیسے ہوں گے. پہلی بات, اس کا عقیدہ صحیح ہوگا, اس کا عقیدہ صحیح ہوگا. اچھا عقیدہ کس کا صحیح ہے, ہر ایک دعویٰ کرے گا جب میرا عقیدہ صحیح, تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لیے قرآن پاک سے ہم پوچھیں گے, اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے. یہی بات ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک فرماتے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صحابہ کرام سے فرماتے, اگر یہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ ہدایت پا جائیں گے, اور اگر یہ مطلب جو ہے نا اسے منہ موڑیں گے تو پھر یہ تو خسارے میں چلے جائیں گے, تمہارے لیے اللہ پاک کافی ہے. اس کا مطلب صحابہ کرام کی طرح ایمان ہونا چاہیے, پتہ چل گیا. دوسری بات بتاتا ہوں, حدیث شریف, حدیث شریف میں فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں نصارہ میں 71 فرقے, یہود میں 71 فرقے تھے, نصارہ میں 72 تھے, اور میری امت میں انقریب 73 ہو جائیں گے, انقریب 73 ہو جائیں گے, لیکن ان میں صرف ایک نجات پائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ کون سا نجات پائے گا, فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں چلوں جس پر میرے صحابہ چلے, جس پر میں چلوں جس پر میرے صحابہ چلے. اب ذرا دیکھو اس میں بھی صحابہ کی بات آ گئی, اب ذرا تھوڑا سا اور فرمایا صحابہ کرام کی عقیدے کی طرف عقیدہ رکھنا یہ ہمارا کام ہے. اب میرے بولنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا, بات پکی ہو گئی. دوسری بات فرمایا آپ یعنی وہ فرض عین درجے کا علم جانتا ہوں, فرض عین درجے کا علم سب پہ فرض ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, فرض عین درجے کا علم وہ بھی جانتا ہوں, میں بھی جانوں گا, آپ سب جانیں گے. تیسری بات فرض عین درجے کے علم پر عمل کرتا ہو, عمل کرتا ہو, تین بات ہو گئی. چوتھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک ان کی صحبت تسلسل کے ساتھ جا رہی ہو, یہ درمیان میں کوئی انقطاع نہ ہو, کوئی ڈسکنٹینیوٹی نہ ہو. چار بات ہو گئی. پانچویں بات اور بہت اہم بات کہ کسی نے ان کو اس کام کی اجازت دی ہو جیسے ڈگری ہوتی ہے, اور چھٹی بات ان کا فیس جاری ہو جیسے گڈ ریپوٹیشن کسی ڈاکٹر کی ہوتی ہے تو اس کی اچھی ریپوٹیشن موجود ہو, اور ساتویں بات مروت نہ کرتا ہو اصلاح کرتا ہو, اور آٹھویں بات یہ ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کے اللہ یادت ہو دنیا کی محبت کا موقع. یہ آٹھ نشانے جس میں بھی ہے پھر آپ ان میں کرامت نہ دیکھے, پھر اس میں کشف نہ دیکھے, یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں, اصل چیزیں یہی ہیں, اور یہ قیامت تک لوگوں میں ہو سکتی ہیں, قیامت تک لوگوں میں ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کونوا مع صادقین, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, صادقین نہیں ہوں گے تو کون صادقین کے ساتھ ہوگا, تو پیدا کرنا صادقین کا اللہ کا کام اور ہمارا ان کے ساتھ ہونا ہمارا کام. بس یہی بات میں کرنا چاہتا تھا, باقی تو ماشاء اللہ آپ سب ہوشیار ہیں, آپ سب چیزیں جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علی من
تربیتنگ صاحب السلام و شروع کو افتتاح کسی نورانی فتح اللہ ساخری صورت میں ترجمہ تفسیر معنیات عبادات حدیث تاج بکنی افتتاح پسند کرنا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہر کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس کی افتتاح کرنی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ فتح جو عمل ہوا ہے مجھے فتح ہے, یعنی ہر چیز کو وہ کھولتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس چیز کو کھول دے, اور یہ جو فرض عین درجے کا علم ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حاصل کرنا آسان کر دے. ماشاء اللہ حضرت نے ہمارے دل کی بات کی, میں تو جہاں بھی جاتا ہوں تو یہ بات کرتا ہوں کہ ائمہ کرام اگر یہ کام کر لے تو اس سے بڑا کام اور کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کی ضرورت ہے, ہر مسلمان کی ضرورت, سب مسلمان کے اوپر فرض ہے نا, تو ظاہر ہر مسلمان کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایک شخص سے اس کو اتنا قرآن آتا ہے کہ وہ نماز اس کے ذریعے سے پڑھ سکتے ہیں صحیح, تو باقی قرآن پڑھنا اس کے لیے کیا ہے, ٹھیک ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا, مصحب ہے باقی قرآن, لیکن یہ چیز فرض ہے. مطلب یہ ہے کہ جو فرض عین درجے کا ہے نا سب کے اوپر فرض ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, تو اتنا جو ہے نا مطلب نماز کو صحیح کرنا, روزے کو صحیح کرنا, زکوٰۃ کو صحیح کرنا, حج کو صحیح کرنا, اتنا قرآن صحیح کرنا کہ نماز آپ اس کے ساتھ صحیح پڑھ سکے, اور اس طریقے سے آپ معاملات کو صحیح کر لے, معاشرت کو صحیح کر دے, اخلاق کو درست کر لے, یہ فرض عین درجے کا کورس ہے جو کہ سب لوگ کرنا چاہیے. اللہ کا شکر الحمدللہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فکر عطا فرمائی ہے, تو ان کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو قبول فرما دے. بہرحال یہ مفردات ہیں, مفردات جو ہوتے ہیں یہ الگ الگ حروف ہوتے ہیں اور ان کی اپنی اپنی مفادیت ہے, اس کو ملا کے جب کیا جاتا ہے تو اس سے پھر فکرے بنتے ہیں, جملے بنتے ہیں, وہ ساری چیزیں پھر ہوتی ہیں, مرکبات کہلاتے ہیں وہ. تو الف با تا تھا جیم ہا خا دال لال را ز سین شین باد باد قا ضا عین غین فا قاف قاف یا یہ اصل میں حضرت تفصیل سے بتائیں گے, میں تو صرف اختصار کے ساتھ کہ اس کے مخارج مطلب کس طریقے سے درست کیے جاتے ہیں, کیونکہ تجوید کی بنیاد اس پر ہے, یعنی جو حروف ہے اسی سے سارے جملے بننے ہیں, اسی سے سارے مرکبات بننے, تو لہٰذا اگر ہم اس کی صحیح ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے جب بھی اس میں سے کوئی حرف بنے گا اس میں غلطی ہوگی. مثلا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, قلب, قلب, اگر میں نے قلب کو قلب کہہ دیا تو کیا ہو گیا, میں نے بدل لیا, نہیں بدلا, میں نے بدل گیا, قلب کا مطلب دل اور قلب کا مطلب کچھ. اب میں کہوں گا کہ مطلب اے اللہ میرے قلب کو درست کر دے, اور اگر میں کہہ دوں اے اللہ میرے قلب کو درست کر دے تو کیا ہو گیا, کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو درست کرنا یہ ہمارے لیے بنیادی مطلب باتیں ہیں اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم اهدنا الصراط المستقیم, اللہم اهدنا الصراط المستقیم, اللہم اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جیسے کہ تو نے ہمیں سکھایا سورہ فاتحہ میں ان چیزوں کا مانگنا, یا اللہ یا اللہ العالمین اس کو ہم مانگتے رہیں, اور یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے رہیں. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے, اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے, یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے, اور راستہ ان لوگوں کا نصیب فرما دے جن پر تو نے انعام فرمایا, یا اللہ ان لوگ کے راستے سے بچائے جن پر تیرا غصہ ہے, ان لوگ کے راستے سے بھی بچائے جن جو گمراہ ہو چکے ہیں. یا اللہ العالمین ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ فرما, آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچا دے, دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچا دے. یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, مشکلات کو آسانی سے مبدل فرما, سستیوں کو چستیوں سے مبدل فرما دے, بدبختیوں کو نیک بختیوں سے مبدل فرما دے. یا اللہ العالمین اس مسجد کے اندر جو بھی شخص آئے, یا اللہ العالمین یا عبادات کا صحیح لطف یا اللہ العالمین اور عبادت کا صحیح طریقہ سب کو نصیب ہو جائے, اور یا اللہ تو اس کو اپنے تعلق کا یا اللہ العالمین ذریعہ ان کے لیے ہم سب کے لیے بنا دے. یا اللہ جو نیک کام شروع ہو رہا ہے فرض عین درجے کا علم جو ہے, یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم ہر مسجد میں اس کا ماحول بنا دے, اور یا اللہ العالمین ہر جگہ پر فرض عین علم کا شوق پیدا فرما دے, اور یا اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے, اور یا اللہ اپنی دل کی اور اپنے نفس کی اور اپنے عقل کی اصلاح کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری ہر گندگی کو درست فرما دے, ہماری گندگی کو صاف فرما دے, ہمیں اپنی ذات پر یقین عطا فرما دے, ہمارے دل کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما, اور جو ناجائز آ جاتے ہیں اسے ہمارے دل کو فارغ فرما, ہمیں مستجاب الدعوات بنا. جن نے دعاؤں کی لکھا ہے سوچے توقع ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما, بالخصوص حضرت کے والد صاحب جو فوت ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما, جو والدہ ہے ان کی صحت عطا فرما دے. یا اللہ العالمین جو بھی فوت ہو چکے ہیں سب کی, یا اللہ العالمین سب کی مغفرت فرما دے, اور یا اللہ العالمین سب بیماروں کو شفا یاب فرما دے. اسپتال ہے یا اللہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ اپنی بیماریوں کو لے کے آئے ہیں, یا اللہ سب کو یہاں سے اچھی طرح ان کا علاج کروا کے ان کو واپس فرما دے. اپنے گھروں میں یا اللہ العالمین سکون کے ساتھ رہنے کا یا اللہ ان کا بندوبست فرما دے, اور یا اللہ العالمین ہر قسم کی مشکلات مصیبتوں سے یا اللہ ہمیں راحت نصیب فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے, سرحد پر ناراض نہ ہو, یا اللہ جب بھی ہمیں تو دیکھے تو خوش ہو جائے, ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے تو نے فرمایا جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. یا اللہ افراد تفریح سے محفوظ زندگی عطا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام المرسلین, والحمد للہ.